جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی سن کے ناظرین، پروگرام دارالتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو علم ہم سیکھیں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ تین طرح کے اشخاص وہ ہیں جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ تین طرح کے اعمال بجا لانے والے وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو، اور آپ کے جو ویڈیو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کو شامل کرنے کی بھرپور کوشش اور سعی کی جاتی ہے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی صاحب، مفتی سجاد صاحب حضرت، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟
الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علم دین کی برکتیں اور علم دین کے فضائل، یہ تو بکثرت سے روایات کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو وہ اہل علم سے پوچھو۔ سوال کرنا یہ بھی علم کا ایک طرح کا دروازہ ہے اور علم کی چابی ہے۔ اچھا سوال، اس کو آدھا علم حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ سوال جب کیا جاتا ہے تو اللہ پاک سوال کرنے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، جواب دینے والے کو بھی اجر عطا فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو اس سوال کو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے اجر پاتے ہیں۔ یعنی یوں ایک سوال سے کئی لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو لہذا علم سیکھتے رہنا چاہیے۔ سوال جو بھی حسب حال اپنی ضرورت کے مسائل، دینی مسائل، وہ خود اپنی سوچ، اپنی اٹکل سے وہ حل نہیں کیے جاتے، بلکہ علماء سے ان کی رائے لی جاتی ہے، علماء سے ان کے حوالے سے حکم شرع معلوم کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش آئے تو ضرور ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور علم سیکھتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک اور پیاری دعائیں ہیں، اس میں ایک یہ بڑی شاندار اور پیاری دعا، وہ ہماری تعلیم کے لیے، رب زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ یہ کلمات کہہ کر بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اور ساتھ ساتھ علم کے اضافے کے لیے کوششیں بھی کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا آپ سے مفتی صاحب یہ سوال ہے کہ ساس اور بہو کے درمیان کس طریقے کے تعلقات ہونا چاہیے؟ اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر مل کے رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اور ایک دوسرے کے ساتھ اگر نہیں رہنا چاہتے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا نہیں چاہتے، تو شوہر کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ساس بہو کا آپس میں جو تعلق ہے وہ تعلق ماں اور بیٹی والا ہونا چاہیے۔ جب ساس اور بہو کا ماں اور بیٹی والا تعلق ہوگا تو پھر یہ گھر بھی آباد ہوگا اور گھر میں امن چین اور سکون بھی ہوگا۔
ماشاءاللہ۔
وجہ اصل میں امن اور چین نہ ہونے کی یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ماں یا بیٹی سمجھنے کی بجائے ایک دوسرے کو اپنا دشمن اور اپنے گھر کو اجاڑنے والا سمجھتی ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ کشیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ شوہر کو اس میں جو اس کے ماں کا حق ہے اور جو بیوی کے حقوق ہیں، دونوں اس پر لازم ہیں۔ ماں کا بھی حق ہے، زوجہ کا بھی حق ہے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ دونوں کے حقوق کی رعایت کرے.
ٹھیک.
جو جائز بات والدہ کی ہے اس کو پورا کرے، اور جو جائز بات زوجہ کی ہے اس کو بھی پورا کرے، اور آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرے.
ٹھیک.
اب عام طور پر یہ بگڑتا معاملہ اسی وجہ سے ہے کہ جب بہو کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں الگ گھر چاہیے، ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا ہے، تو جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. اگر شوہر یہ دیکھ رہا ہے کہ واقعی اس کی والدہ کی طرف سے زیادتی ہے، یا اس کی والدہ کی طرف سے بے جا جو ہے وہ تکلیف پہنچانا ہے یا اذیت پہنچانا ہے، تو اس صورت میں شوہر کو چاہیے کہ پھر زوجہ کو الگ کر لے، اپنی والدہ کو سمجھائے بھی صحیح. اور اگر وہ نہیں سمجھتی ہیں، بلا وجہ اذیت پہنچاتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ بیوی کا یہ مطالبہ، جو الگ ہونے کا مطالبہ ہے، تو ایک طور پر سمجھ میں آتا ہے. فقہا نے بھی یہی بیان فرمایا ہے کہ اگر زوجہ کو، کسی شخص کی بیوی کو، اس کے گھر والوں کی طرف سے اذیت پہنچے، تو اس صورت میں وہ الگ گھر میں رہنے کا مطالبہ کر سکتی ہیں. جبکہ بلا وجہ کی اذیت نہ ہو اور بلا وجہ مطالبہ نہ ہو. ورنہ شوہر کے لیے جو گھر میں رہائش کے حوالے سے جو شریعت نے فرمایا ہے، یعنی شوہر پر واجب ہے کہ زوجہ کو نان نفقہ دے، نان نفقے میں کھانا پینا اور رہائش ہے. اور رہائش میں اگر وہ ایک ایسا کمرہ بھی دے دیتا ہے کہ جس کا کھلنا بند کرنا، اور جس کا جو ہے وہ ساتھ ہی ایک دالان یعنی کچن اور تھوڑا سا سین ہے، کھلنا وغیرہ بند کرنا اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہے، تو اگر اتنا بھی گھر میں دے دیتا ہے تو شریعت کا مطالبہ تو اس نے پورا کر دیا.
ٹھیک.
باقی یہ سمجھنا بھی چاہیے آج کے دور میں ساس اور بہو کو کہ ساس اور بہو کی لڑائی میں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بیلوں کی لڑائی میں نقصان جو ہے وہ گھاس کا ہوتا ہے، بیچارے شوہر جو ہے وہ پس کر رہ جاتے ہیں. ایک تو سارا دن جو ہے وہ محنت مزدوری کام، اور پھر گھر میں آ کر اگر ذہنی طور پر سکون نہ ملے تو یہ بندے کے لیے بہت بڑی تکلیف اور اذیت کا باعث بنتا ہے. شاید وہ ایک دوسرے کو اتنی اذیت اور تکلیف نہ پہنچاتی ہوں جتنی یہ دونوں مل کر جو ہے وہ اس ماں اپنے بیٹے کو اور بیوی اپنے شوہر کو روزانہ روزانہ کے جھگڑوں سے پہنچاتی ہے. تو یہ جو ہے وہ گھر میں پھر امن اور چین نہیں ہوتا ہے، ناچاکیوں کا باعث بنتا ہے. اور جو مرد ہوتا ہے وہ ماں سے بھی بدظن ہوتا ہے، بعض اوقات بیوی سے بھی بدظن ہوتا ہے. یوں سمجھیں کہ یہ ایک کھیل ہے کہ جو بھی کامیاب ہو جائے، ماں کامیاب ہو جائے تو بیوی جدا کرا دیتی ہے، اور بیوی کامیاب ہو جائے تو ماں سے جدائی کروا دیتی ہے. لیکن یہ دونوں جدائیاں شریعت کو پسند نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھا جائے اور حسن سلوک کیا جائے. تو لہٰذا جو اعتدال والا معاملہ ہے، بیلنس والا معاملہ ہے، وہ شوہر کو بھی رکھنا چاہیے، ماں کو بھی رکھنا چاہیے، اور بیوی کو بھی رکھنا چاہیے.
یعنی ہر ایک کے حقوق شریعت مطہرہ نے وہ باقاعدہ بیان کیے. میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا تو وہ کہنے لگا کہ عام طور پہ ماں باپ کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں، تو کیا جوان اولاد کے بھی کوئی حق ایسے ہوتے ہیں؟ کہ وہ اسی طرح کی کچھ کیفیات سے گزر رہا تھا، تو ہم کب تک اس میں صبر کا مظاہرہ، خدمت، تعظیم، ٹھیک ہے سب چیزیں ہیں، لیکن کیا ہمارا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ اب ہم اتنی پریشانیوں میں، ایک جاب کی پریشانی، باہر بزنس کی اتنی پریشانی، ٹینشن ہے، پھر گھر آ کے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم دیکھتے رہے کہ آج کچن کے ٹائم یہ تھا، آج یا اس کا ٹائم یہ تھا. بعض اوقات معمولی باتیں ہوتی ہیں کہ زیادہ اس قدر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے یہ واقعی ایک آپس میں کوئی لڑائی ٹھن جانی چاہیے. تو نوجوانوں کے بالکل حقوق ہیں، کیا کہیں گے آپ؟
جی بالکل، اولاد کے بھی حقوق ہیں اور مرد کے بھی حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو، چاہے بہن کی صورت میں ہو. اسی طرح بیٹے مرد کے بھی حقوق ہیں، چاہے وہ بیٹے کی صورت میں ہو یا شوہر کی صورت میں ہو یا بھائی کی صورت میں ہو. تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ سارا دن آرام سے گزر جاتا ہے اور جو ہی جو ہے وہ آنے کا ٹائم ہوتا ہے یا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے
جی
تو اس وقت وہ برتن کھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں تو جو پھر جو ہے وہ جو سارا دن اپنے معاملات ڈیل کر کے آیا اور اس کو سارا دن کی تھکاوٹ جسمانی اور پھر یہ جو ذہنی اذیت اور کوفت ہے یہ جو ہے وہ بندے کی زندگی بھی لے جاتی ہے.
صحیح بات.
تو پھر دونوں جو ہے وہ عورتیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ تان و تشنی کر رہی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا, وہ کہتی ہے اس کی وجہ سے ہوا. تو اس لیے خدا را اولاد کو یا شوہر کو ایسی تکلیف یا ایسی اذیت اپنے عمل سے پہنچانا کہ وہ کسی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے اور پھر وہ دونوں کے ہاتھوں سے نکل جائے, تو اس سے دونوں کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے, عبرت حاصل کرنا چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا چاہیے. اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر جو ہے وہ گھر والوں کے سامنے کچن کے مسئلے, برتن نہیں دھوئے, جھاڑو نہیں دیا, آج اتنے بجے اٹھی ہیں, وہ یہ کہیں کہ سارا کام جو ہے وہ مجھے بتا دیا, اس دوسرے والی بہو کو نہیں بتا دیا, تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کی آل پاک کی جو سیرت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھوں سے جھاڑو نکالتی تھی, گھر کا کام کرتی تھی, یہاں تک کہ تھک جاتی تھی. تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور باندھی آئیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بھی اپنے والد گرامی سے کوئی خادم یا باندھی مانگ لیں کہ جو آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کرے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, بغیر مدعا بیان کیے گھر تشریف لے گئیں, یعنی بیان کرنے میں اپنے والد گرامی کو یہ بیان کرنے ہیں کہ مجھے اتنے گھر میں کام کرنے ہوتے ہیں, اس سے بھی شرم آ رہی ہے کہ اپنے والد کو کیسے کہوں. پھر بغیر مدعا بیان کیے چلی گئیں, پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ کس غرض سے تشریف لائی تھی؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام اور باندھی آئی ہیں, تو آپ مجھے بھی دے دیں تاکہ گھر کے کام میں آسانی ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, فرمایا کہ اس کو پڑھ لیا کرو. تو جب اس کو پڑھ لیا کریں گی تو اللہ پاک آپ کے کام میں بھی برکت اور آپ کی ساری تھکاوٹ کو دور فرما دے گا. اب یہ دیکھیں کہ ایک یہ بھی والد گرامی ہیں اور جو اپنی بیٹی کو صبر کا درس دے رہے ہیں اور بیٹی تقاضا کر رہی ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اپنے کاموں میں معامل اور مددگار, میں خود کام کرتی ہوں, تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ تو جو ہے وہ دو عالم کے سردار کی بیٹی ہیں, آپ خود کام کرتی ہیں, آپ کے لیے تو غلام اور باندیاں ہونی چاہیے. نہیں, گویا کہ تسبیح ارشاد فرما کر اسی بات کا درس دیا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کر,
ہاتھوں سے کام کریں, اور ساتھ ذکر کا ہی گویا کہ وظیفہ دیا گیا اور تسبیح پڑھنے کا ہی کہا گیا. تو گھر کے مطلب ان
یہ یہی درس ہے ہمارے لیے کہ گھر کا کام کرنا یہ کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں ہے بلکہ بے سے برکت ہے. اور پھر جو گھر کے کام کاج کرتا ہے تو وہ اپنے تمام گھر والوں کے آنکھ کا یوں سمجھے تارا بھی بن جاتا ہے. اس لیے تھوڑی سی صبر, برداشت, قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. جس طرح بیٹی ماں کی باتیں سن لیتی ہے, ناراض بھی ہو جاتی ہے اور منہ بنا کر بھی رکھتی ہے, لیکن کب تک, دو چار گھنٹے بعد پھر ہے وہ ماں کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح بہو کو بھی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے اگر ماں کہہ دیتی ہے, ساس کہہ دیتی ہے تو برداشت کرے, اور ساس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. اور اگر اس کی بیٹی کو کوئی اس کی ساس کہہ دیتی ہے تو پھر اس کا کیا اس کے اوپر ریئیکشن ہوتا ہے, تو ان ساری باتوں کو برداشت کرنا چاہیے. اور اگر برداشت ایک دوسرے کو کریں گے تو گھر آباد ہوں گے اور گھر چلتے رہیں گے. اگر قوت برداشت ختم ہو گئی تو پھر گھروں کی آبادی نہیں ہوگی اور پھر اس کا نقصان ہوگا. وہ گھر ضائع ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بیماری کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے اور سب کے گھروں کو آباد فرمائے.
آمین آمین. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات و ملالیہ کا ایک ویڈیو بیان ہے، اور بلکہ مدنی مذاکرہ سوالات کی صورت میں یہ گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، اور اسی طریقے سے مقتدر المدینہ سے کچھ اس طرح کے مواد رسالے کی صورت میں وہ حاصل کیے جائیں. تو جیسے شرعی اویئرنیس کوئی ملتی ہے تو سمجھاؤ مسلمانوں کو، کیونکہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا اپنا ہی ایک فائدہ ہوگا، برکت اس کی حاصل ہوگی. مزید سوال،
اگر کوئی آدمی کوئی جگہ خریدتا ہے تو اس کا بعض اوقات تیسرا حصہ بیانہ دیتے ہیں، جب تیسرا حصہ بیانہ دیتے ہیں تو اس پر وہ قبضہ بھی دے دیتا ہے، تو کیا وہ جو اسٹام لکھا ہوا ہے وہ ابھی باقی پیسوں کیا ٹائم ابھی آیا نہیں، لیکن اس ٹائم کے دوران کیا وہ جگہ بیچ سکتا ہے، وہ یعنی اسٹام کے اوپر لکھی ہوئی جو جگہ ہے اسے آگے بیچ سکتا ہے وہ؟
ٹھیک ہے. مزید،
مفتی صاحب سے عرض ہے کہ مسجد میں دری بچھی ہوتی ہے، پھر اس دری تک جو ہے وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دری سے کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو فرش کا ہوتا ہے یا ماربل ٹائل ہوتا ہے، کھلا ہوتا ہے جہاں جگہ ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر پیچھے کوئی نماز شروع کر دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ اور اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس طرف پنکھا نہیں ہوتا، اگر وہ وہاں پڑھتا ہے گرمی میں تو خوشو اور خوشو نہیں آتا، اور پیچھے پڑھتا ہے پنکھے پہ تو خوشو اور خوشو آتا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ پیچھے پڑھ سکتا ہے یا آگے اسی فرش پہ کھڑے ہو کر اس کو پڑھنا ہوگا؟
وہاں بھی پنکھے لگا دیے جائیں جہاں پہ پنکھوں کی ہوا نہیں جاری، اور اس کا تجربہ عالمی مدنی مرکز میں بھی ایسی جگہیں کونوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر پنکھے کی وجہ سے کچھ لوگ وہاں نہیں جاتے، تو اب میرا خیال سب سے زیادہ گرمیوں میں ہوا وہاں آ رہی ہوتی ہے، وہاں پنکھوں کے ایسے اہتمام ہیں کہ کوئی کونا خالی بھی نہیں رہتا، تو صفوں کو مکمل ہی کریں، چاہے دری بچھی نہیں بچھی لیکن وہاں پنکھے لگا دیں تاکہ اس حوالے سے بھی لوگوں کو آسانی رہے. بیانہ کہتے ہیں کہ دیا ہے، 1/3 پیمنٹ ادا کی ہے اور قبضہ مل گیا ہے، تو اب یہ پلاٹ آگے سیل کر سکتے ہیں؟
جی، اگر جو ہے وہ بیانہ یعنی جب سودا ہو گیا ہے، سودا ہونے کے بعد جو خریدنے والا ہے وہ چیز کا مالک ہو جاتا ہے، اور بیچنے والے کا حق جو ہے وہ اس کی قیمت سے متعلق ہو جاتا ہے، یعنی بیچنے والا قیمت کا حقدار ہو جاتا ہے اور خریدنے والا چیز کا مالک بن جاتا ہے. اور یہ زمین ایسی چیز ہے کہ اگر خرید لی ہے اس کے اوپر بھلے قبضہ نہیں بھی ہوا ہے تو اس کو آگے بیچا جا سکتا ہے. تو بعض لوگوں میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم نے پوری رقم ادا ہی نہیں کی ہے. تو اگرچہ آپ نے پوری رقم ادا نہیں کی ہے، چیز کے آپ مالک بن چکے ہیں، تو اس لیے اس کو اگر آپ آگے بیچنا چاہتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، وہ رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ آگے نہیں بیچ سکتے.
اس میں یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ جب تک پوری قیمت وصول نہ کر لے تو اس وقت تک وہ چیز کا قبضہ نہ دے.
ٹھیک،
تو یہ بیچنے والے کو حق حاصل ہے. لیکن اگر بیچنے والا جو خرید و فروخت ہوئی وہ نقد پر ہوئی ہے
تب یہ
ہے کہ جب تک وہ نہ دے تو وہ روک کر رکھے، اور اگر ادھار پر ہوئی ہے تو پھر اس کو روکنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر خریدنے والا وہی چیز آگے بیچ دیتا ہے تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں.
ٹھیک ہے، یہ صف والوں کو کیا کہیں گے اگلی صف میں؟
صف والوں کو آپ نے فرما دیا، صف کا جو ہے وہ مکمل کرنا یہ واجب ہے. تو اگر پنکھے کے نیچے کھڑا، بل فرض میں عرض کرو، اگر پنکھے کے نیچے کھڑا ہوا اور لائٹ چلی گئی پھر کیا کرے گا؟ نماز توڑ کر باہر چلا جائے گا کیا؟ تو صف کا اتمام یعنی صف کا مکمل کرنا ضروری ہے، اور جہاں اپنے نفس کو ہوا کے ذریعے خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، اور یہ ایک تقاضا بھی ہے طبیعت کا،
ٹھیک ہے،
بعض لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن جہاں صف خالی ہے تو وہاں پہ اپنے ذہن میں یہ سوچے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں، رسول اللہ کے حکم کی اطاعت میں کہ صفوں کو مکمل کرو، اور یہ واجب ہے، شرع کا یہ حکم ہے، تو اس دھیان اور اس خیال سے کھڑا ہو تو انشاءاللہ تب بھی خشوع خضوع پیدا ہوگا. اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ جو صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے جو قدم آگے بڑھتا ہے اللہ پاک ایسے شخص کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے جو صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو اس تصور سے کھڑا ہو کہ اللہ اور رسول کے فرامین جو حکم ہے شریعت کا وہ یہی ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہے, تو میں اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں. تو انشاءاللہ اگر یہ تصور ہوگا تو پھر جو ہے وہ خشوع و خضوع امید یہ ہے کہ برقرار رہے گا. اگر ثواب حاصل کرنے کا جو ہے وہ جذبہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عارضی ہیں اور ان چیزوں کی طرف ذہن اور خیال نہیں جاتا. اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ ایسے کونوں میں ایسے کونوں کو بھی بغیر ہوا کے نہ چھوڑے, کیونکہ یہ قطع صف یعنی کہ کا سبب بنتی ہیں یہ صورتیں.
جی ہاں,
کہ عام عوام جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتی ہے تو اور وہ جو ہے وہ کتراتے ہیں وہاں جانے سے. تو انتظامیہ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کرے. اور جو صفوں کا اہتمام ہے ایک تو خود بندے پر لازم ہے اور دوسرا انتظامیہ پر بھی ایک طور پر یوں لازم ہے کہ وہ ایسا اہتمام کرے کہ جس سے صفے مکمل ہوں. اگر دری نہیں بچھی تو دری بچھا دیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دری بھی نہیں بچھی ہوئی ہوتی اور جگہ بھی مٹی والی ہوتی ہے. حالانکہ ایسی جگہ پر تو سجدہ کرنا, نماز پڑھنا یعنی کہ زیادہ خشوع و خضوع کا باعث ہونا چاہیے. کہ یہ عاجزی اور انکساری کی انتہا ہے. گویا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور اس نے مٹی میں اپنی ناک کو رگڑ دیا اور یہ گویا کہ عملی ثبوت دیا کہ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں, میں تیری اطاعت و فرما برداری میں اس جگہ پر بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. یعنی ہے تو وہ مسجد کی جگہ لیکن بظاہر اس میں مٹی ہے, تو یہ مٹی بھی مسجد والی برکت والی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے لوگ جو ہے وہ مسجد کے دروازوں کو یوں چھو کر اپنے منہ پر لگا لیا کرتے تھے. یہ ایک لوگوں کا ذہن تھا کہ یہ مٹی بھی برکت والی ہے. یہاں تک کہ فقہا نے تو مسجد کے کوڑے کے بارے میں یہ حکم فرمایا ہے کہ اس کو عام جو کوڑا کرکٹ ہے وہاں پر نہ پھینکا جائے. تو اس وہ مسجد کی مٹی ہے, پھر بندے کی یہاں پہ عاجزی اور انکساری کا اظہار ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر درست ہیں. بندہ ان چیزوں کو ذہن میں لائے اور انتظامیہ ان چیزوں کو ذہن میں لائے کہ ہم نے لوگوں کو لانا ہے اور صفوں کا اہتمام یعنی اس کو مکمل کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. ہماری بد انتظامی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی صف نامکمل رہ جائے.
ماشاءاللہ, اور ان کو بھی اس اچھی نیتوں کے ساتھ جب یہ اہتمام کریں گے ان کو بھی اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور مسجد کی آباد کاری بھی اس میں زیادہ ہے. میں تو وہ مسئلہ بھی سوچ رہا تھا سجاد صاحب کہ فقہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ پچھلی صفوں میں لوگ کھڑے ہو گئے, اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے, تو اب بعد میں آنے والا چاہے ان سے آگے کراس کر کے جاتا ہے وہ وہاں جائے تو جا سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے تو اپنی عزت خود ہی کھو دی جنہوں نے جگہ آگے چھوڑی ہے. تو یہ صف کے اہتمام کا اس قدر جو ہے وہ اہتمام اور شریعت میں اس کا حکم موجود ہے, تو برحال اس کا انتظام کرنا چاہیے. مزید.
میرا نام سجاد حسین عطاری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بیوی کو طلاق ہونے کے بعد جو اولاد ہے اس کو کون پالے گا؟
میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے تو کون پالے گا اولاد؟
اللہ پاک محفوظ فرمائے. اور اس میں دیکھیں شریعت کا جو حکم ہے اس میں دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ اولاد کو پالنے سے مراد اگر اس کے اخراجات اور سارے معاملات دینا نان نفقہ, یہ تو ظاہر ہے کہ والد کے اوپر لازم ہے.
ٹھیک ہے,
وہ والد ہی دے گا. یعنی بچپن سے لے کر جب تک وہ بالغ ہوتے ہیں اور خود مختار نہیں ہوتے ہیں تو وہ اس کا نفقہ جو ہے وہ بالغ ہونے کی حد تک پہلے پہلے تو والد پر لازم ہے. اور اپاہج وغیرہ ہیں تو یعنی بچے معذور ہیں تو وہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا نفقہ جو ہے وہ والد پر ہی لازم ہے. اب اس میں بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں, ایک اس کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے اور ایک ان کی پرورش کرنی ہوتی ہے, خدمت کرنی ہوتی ہے.
ٹھیک,
تو شریعت نے ایک یعنی عدل والا معاملہ فرمایا ہے. وہ یہ کہ بچہ جب 7 سال تک نہیں پہنچا ہے, 7 سال سے چھوٹا چھوٹا ہے, تو اس کو کیئر کی اور اس کو دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ماں اچھے طریقے سے کر سکتی ہے. تو اس لیے شریعت نے یہ حق اس کو دیا ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرورش کرے, لیکن اس پرورش کے اخراجات والد ادا کرے گا. اور جب بچہ 7 سال کا جو ہے وہ ہو جائے تو اب وہ جو اس کے وہ کیئر والا معاملہ تھا اب وہ اس سے اوپر آ گیا, اب اس کو تربیت کی حاجت ہے, تعلیم و تربیت کی حاجت ہے. تو اب تعلیم و تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے باپ دلا سکتا ہے. تو اب وہ والی ذمہ داری بھی جو والدہ کے پاس تھی, اب چونکہ بچہ اس سے اوپر آ گیا, اب تعلیم و تربیت کا مرحلہ آ گیا, اب تعلیم و تربیت بھی اور اس کے اخراجات بھی دونوں والد کے اوپر آ گئے.
ٹھیک ہے.
اور بچی کی عمر جو ہے وہ جب 9 سال سے کم کم ہے تو وہ والدہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی پرورش کرے, اور والد پر لازم ہے کہ جتنے بھی اس کے اخراجات ہیں وہ والد برداشت کرے گا.
ٹھیک ہے.
اور اس کے بعد بچی کی بھی تعلیم و تربیت کا مرحلہ ہے, پھر یہ دونوں ذمہ داریاں شریعت نے والد کو ہی دی ہیں. لیکن یہاں ایک بات کا خیال رہے, چاہے بچہ والد کے پاس ہو چاہے بچہ والدہ کے پاس ہو, یہ جو بچہ ہوتا ہے وہ دونوں کا جگر گوشہ ہوتا ہے.
بالکل.
دونوں کے دل جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف ہوتے ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ جب جدائی ہو جاتی ہے تو پھر ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے قبضے میں لے, اور ایسا لے کہ دوسرے کو شکل بھی نہ دیکھنے
دکھائی نہیں, ملاقات بھی نہ
ملاقات بھی نہ کرنے دے. اب آپ اندازہ کریں شفیق صاحب کہ اگر بچہ والد کے پاس ہے اور بچہ جو ہے وہ ہر کسی کے گھر جائے اور ہر کسی کو ملنے کی اجازت ہو اور والدہ کو ملنے کی اجازت نہ ہو, تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اور اسی طرح بچہ یا بچی والدہ کے پاس ہے اور وہ جو ہے وہ ماموں نانوں ہر کسی کے گھر جائے لیکن والد کو ملنے کی اجازت نہیں ہے, تو یہ بھی ظلم ہے. تو اس لیے بیلنس رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے آپ کا اگر گھر نہیں بنا ہے اور آپ نے جدائی اختیار کر لی ہے اللہ پاک کے حکم کی وجہ سے, کہ نکاح بھی شریعت کے حکم کے ساتھ ہوا اور اللہ پاک نے ہی یہ جدائی کا راستہ جو ہے وہ ہمارے لیے رکھا ہے, تو اب اگر نہیں بن پا رہی اور آپ جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے تو وہ علیحدگی ہو گئی, ٹھیک ہے, وہ غلط ہوئی یا صحیح ہوئی وہ اس کا گناہ ثواب جو بھی ہے اس کے معاملات وہ الگ ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اولاد کو یوں تقسیم کر دیں, ماں جو ہے وہ والد کے خلاف کر دے, والد جو ہے وہ ماں کے خلاف کر دے. یہ بہت بری بات ہے, شریعت کو سخت ناپسند ہے کہ یوں, یہ قطع رحمی بھی ہے کہ یوں جو ہے وہ کوشش کرنا کہ اس سے تعلق نہ بنے, اس سے بات نہ کرے, یہ ناجائز ہے. تو تربیت اور پرورش کا مرحلہ میں نے عرض کر دیا, اور ساتھ یہ بھی کہ جس کے پاس بھی بچہ ہو تو وہ دوسرے سے نہ روکے اور جو جائز معاملات ہیں وہ پورے اسی طرح جاری رہنے چاہیے.
ٹھیک ہے, بہت یعنی اہم موضوع ہے, اور اس میں سجاد صاحب کئی اور اس طرح کی مزید اس کی شکیں اور صورتیں وہ سامنے آتی ہیں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کئی ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے یا یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ بس وقت فیصلہ تو ایک لمحے میں کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا کہ آگے کتنے مشکل مرحلے ہیں. یعنی ٹھیک ہے پرورش یہ, اخراجات یہ, ملاقات, پھر آپس میں کئی اور رنجشیں, خاندان کے خاندان ٹوٹے رہتے ہیں, اور ان بچوں کا جو اپنے ایک ماں باپ کی محبت میں پلنا اور بڑا ہونا, وہ ظاہر کمی اس کی کتنی رہ جاتی ہے کہ صرف اگر والد کے پاس ہے یا والدہ کے پاس ہے, کہ والد کے پاس بھی 2-4 دن بچے رہیں تو پتہ چل جائے گا کہ کیا خدمت ہوتی ہے بچوں کو اور کتنا بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے. اسی طرح والدہ کے پاس ہیں اور والد کا ان کے اوپر سرپرستی نہیں ہے, تو لہذا جو بھی اس طرح کے قدم اٹھانے ہیں ناظرین, اس سے پہلے بڑا سوچنا چاہیے, اپنے بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور علماء سے ضرور رائے لینی چاہیے. آپ کو کوئی بہتری والی صورت ہی بتائیں گے, ٹھیک ہے, جہاں شریعت گنجائش بتاتی وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا اب اس طرح اس کو ڈیل کر لیا جائے, حل کر لیا جائے, لیکن فی الفور ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے آگے معاملات خراب ہوں. ایک تو یہ ہو گیا, دوسرا طلاق ہو گئی, سب کچھ کر لیا, اب بچوں کی محبت میں کہہ رہے ساتھ رہتے ہیں,
یہ میں عرض کرنے لگا
یہ بس پھر آپ میرے دل کو دل سے رائے پھر ہیں, تو میں
یا یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بچوں کی محبت یہ اپنی جگہ سب کچھ ہے، لیکن اب انہوں نے غلطی کر دی اور شریعت نے کہا تھا کہ یہ اگر ایسا معاملہ آتا ہے یہ تو مرحلہ وار یہ کام کریں، ایک طلاق پہ گزارا کریں اور پھر آگے اس کے جو احکامات ہیں، لیکن 1, 2, 3 تینوں ہو گئیں، اب اس کے بعد کہتے ہیں بچوں کی محبت میں ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں.
جی میں یہ آگے عرض کرنے لگا تھا، میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہاں پہلے تو بچوں کا خیال نہیں کیا جاتا، جو آپ فرما رہے تھے نا کہ بچوں کو دیکھنا چاہیے، اب اس میں میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ پہلے بچوں کو نہیں دیکھا جاتا، یعنی اعتدال کی راہ پہلے بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد تو بے اعتدالی کی حد ہے کہ تعلق شرعی اعتبار سے رہا ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا بچوں کے لیے بچوں کی امی رہ سکتی ہے، نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا. بھائی کیسے تعلق نہیں ہوگا، آپ نے اپنے گھر میں ایک اجنبیہ عورت کو بٹھایا ہوا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے، وہ بچوں کی ماں ہے، آپ کے لیے تو اجنبیہ ہے، اسی طرح وہ بچوں کا باپ ہے، عورت کے لیے تو وہ اجنبی ہے. تو یہ یعنی کہ پہلے بچوں کو نہیں دیکھا، ساری چیزوں کا خیال نہیں رکھا، اب جب طلاق ہو گئی، جدائی ہو گئی مکمل طور پر، کوئی صورت ہی نہیں ہے آپس میں دوبارہ جو ہے وہ جڑنے کی، تو اب ان دونوں کو بچوں کی محبت جو ہے وہ ملا دیتی ہے، اور وہ ملنا تو شرن بھی جائز نہیں ہے، وہ تو وہ ملنا ہے کہ جس کی جدائی ضروری ہے،
ضروری ہے.
پہلے تو وہ ملنا تھا کہ جس کا مل کر رہنا ضروری تھا، نکاح کا جو تعلق تھا اس میں حکم یہ تھا کہ جڑ کر رہیں، نہیں کریں ایسا، اور آپ اپنا بھی خیال کریں، بچوں کا بھی خیال کریں. جہاں جڑنے کا حکم تھا اس کو توڑ دیا، اور جہاں ٹوٹنے کا حکم ہے اس کو جوڑ رہے ہیں. تو یہ شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، اور یہ تو کسی بھی صورت جائز یوں نہیں ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی نکاح کے رشتے کے یوں آپس میں رہیں، یہ ناجائز و حرام ہے. تو یہ بے اعتدالی ہرگز نہیں کرنی چاہیے.
کچھ میسج بھی شامل کرتے ہیں. حافظ آباد سے سوال ہے کہ عورت اپنی ناپاکی کے ایام میں وہ کیا پڑھ سکتی ہے، کون سا ذکر کر سکتی ہے، اور کس کی ممانعت ہے؟ درود پاک پڑھ سکتی ہے اگر قرآن مجید حفظ کر لیا ہو، یا اس کی کوئی صورتیں زبانی یاد ہیں، تو کیا ایسی کیفیت میں وہ دل ہی دل میں تصور میں لا کے پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ کیا کہتے ہیں؟
ناپاکی کی حالت میں ذکر و اذکار، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
درود پاک،
اسی طرح کوئی دعا ہے تو وہ کرنے میں پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. اور جہاں تک قرآن پاک کے پڑھنے کا تعلق ہے، تو نہ اس کو چھونا جائز ہے، نہ دیکھ کر پڑھنا جائز ہے، نہ زبانی جائز ہے. ہاں وہ آیات کے جو دعا پر مشتمل ہیں ان کو دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، قرآن پاک یا تلاوت کی نیت سے ان کو نہیں پڑھ سکتے. اور اگر کوئی جو ہے اسلامی بہن حافظہ بھی ہے، تو چونکہ شریعت نے اس میں زبان سے ادائیگی کو بھی منع کیا ہے، تو لہٰذا وہ ان ایام میں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے. ایک ہے تصور ذہن میں، دیکھیں یہاں پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے، پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ اتنی آواز میں آواز نکالے کہ اپنے کان سن لیں،
یہ پڑھنا
بندہ بہرانا، یہ پڑھنا ہے. ایک ہے تصور کہ بندہ جو ہے وہ سورۃ فاتحہ کا تصور کرے اور منہ سے کچھ کلمات یا کچھ الفاظ ادا نہیں ہو رہے، تو اس تصور سے کوئی ممانعت نہیں ہے. تو وہ تو بعض اوقات بندہ لکھا ہوا بھی دیکھتا ہے تو وہ آ جاتا ہے. تو ایک ہے دیکھ کر سمجھنا اور تصور لانا، اس کی تو ممانعت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ایک ہے پڑھنا، تو پڑھنے کی ممانعت ہے، چاہے وہ زبانی پڑھنا ہو، چاہے وہ دیکھ کر پڑھنا ہو، یا قرآن پاک اٹھا کر پڑھنا ہو، یہ سارے پڑھنے اس حالت میں ممنوع ہیں.
ذہنی اور تصوراتی دہرائی کر سکتے ہیں؟
ہاں ذہنی اور تصوراتی میں کوئی حرج نہیں.
اسے قرآن کی تلاوت سننے میں بھی کوئی مسئلہ ہے اس سال؟
نہیں، قرآن پاک سننے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں.
اگر اسی کیفیت میں قرآن پاک کا وہ پارا، یعنی جنہوں نے یہ یاد کرنے اور اس طرح صورتیں لگایا، اپنا قرآن سنتے رہے اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنتے رہے،
اس میں ایک احتیاط کی ضرورت ہے. آپ بھی ماشاءاللہ حافظ صاحب ہیں کہ جب قرآن پاک کی تلاوت یعنی یوں کیسٹ پہ یا کوئی بھی پڑھ رہا ہوتا ہے،
پڑھنے شروع ہوتا ہے،
بعض اوقات بے اختیاری کی وجہ سے ہم غیر حافظ جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی ہوگی, ویسے اس طرح کر لینا یہ آپ نے اچھی توجہ دلائی ہے کہ اگر یوں قرآن پاک سنا جائے اور خاموش رہا جائے, صرف سنتا رہے, تو یوں بھی ایک طرح کی دہرائی ہو جائے گی. لیکن کہیں پہ اگر اٹکن ہوئی یا کہیں پہ کوئی بھولا تو بے اختیار الفاظ نکلیں گے. تو اس لیے یعنی کہ پڑھنے کے اعتبار سے کفل مدینہ لگانا چاہیے پکا, اور باقی سن کر اگر یوں دہرائی ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اچھی بات ہے.
ٹھیک ہے, کچھ اور مسجد بھی شامل کرتے ہیں. اور خواتین کی طرف سے یہ ایک سوال ہے کہ جو عورتیں امید سے ہوتی ہیں تو فرض اور قضا روزے ان کے کیا حکم ہوگا؟ مطلب یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی رخصت ہے اس حوالے سے؟
شریعت نے رخصت اس صورت میں دی ہے فرض روزوں کی کہ اگر روزے رکھنے کی صورت میں اپنے یا بچے کے ہلاکت کا یا جو ہے وہ نقصان پہنچنے کا خوف ہے, تو اس صورت میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ اس وقت روزے نہ رکھے بلکہ ان روزوں کی بعد میں قضا کر لے. اور اگر روزے رکھنے میں کوئی ایسا نقصان یا کوئی ایسی ضرر والی بات نہیں ہے تو پھر یہ رکھے. تو شریعت نے ایک پہلو کے اعتبار سے رخصت دی ہے کہ جہاں اس کو اپنی جان کا ضرر ہو یا بچے کی جو ہے وہ جان کا خطرہ ہو تو وہاں شریعت نے رخصت دی ہے. یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا کہ جس کو قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ اگر تم جو ہے وہ کوئی تم میں سے بیمار ہے, سفر پر ہے, تو وہ اپنی ان روزوں کی گنتی ماہ رمضان کے بعد
یعنی قضا کرنی ہے.
تو بہر صورت ضروری ہے.
ٹھیک ہے, یہ شاید سوال سے مجھے ایسا لگا کہ جیسے خواتین کو ناپاکی کے ان روزوں کے حوالے سے شاید یا نماز کے حوالے سے بس اوقات ذہن میں آتا ہے نمازیں معاف ہے, تو روزوں کا بھی یہی ہے کیا؟
نہیں, روزے معاف نہیں ہیں اور روزے جو ہے وہ
قضا کرنے
پڑے.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ دار الافتاء اہل سنت ماشاء اللہ عز و جل, بہت پیارا اور علمی سلسلہ ہے. آج مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ رجب شعبان رمضان میں عموماً لوگ اپنا صدقہ زکوٰۃ اور فطرانہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر اس کا نکالنے کا سلسلہ ہوتا ہے, تو پروفیشنل جو بھکاری ہوتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد گلیوں بازاروں اور گھروں کا رخ کرتی ہے, تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون حقدار ہے اور کون نہیں, تو لوگ بھی عموماً مانگنے والے کو کچھ دے دیتے ہیں. اگر ان کو دیا اور وہ حق نہیں رکھتا تھا, کیا اس طرح آپ کا صدقہ زکوٰۃ اور فطرانہ وغیرہ دینا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیر.
جی مفتی صاحب,
جو پروفیشنل ہیں جن کا پیشہ ہی یہی ہے اور پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے, تو اس کو تو نفلی صدقہ بھی نہیں دینا چاہیے اور زکوٰۃ بھی نہیں دینی چاہیے, کیونکہ یہ ایک طور پر گناہ میں معاونت ہے. یعنی پتہ ہے کہ یہ بندہ اس نے بھیک کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے, تو اب اگر ہم اس کو دیں گے تو گویا کہ ہم اس کو اس کے پیشے کے اوپر گویا کہ ثابت قدمی دے رہے ہیں کہ آپ کرتے رہو, آپ کو ملتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ پیشہ ور بھکاری ہے یا نہیں ہے, لیکن اس کی حالت سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ حاجت مند ہے, ضرورت ہے اس کو, اور ہم نے اس کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے غور و فکر کر کے کہ یہ واقعی حاجت مند لگ رہا ہے, اگر ہم نے تحری کر کے یعنی سوچ کر کہ یہ حاجت مند ہے اور یہ سمجھتے ہوئے اس کو دے دیا, تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی.
لوگوں میں سے یہ کیفیات, اور اسی طرح مساجد کے اندر آپ بھی ظاہر امامت کرتے ہیں اور میں بھی ایک رش والی جگہ پہ امامت کرتا ہوں تو جس میں ایک وقت میں سینکڑوں نمازی ہوتے ہیں, تو وہاں تسلسل یہ رہتا ہی ہے کوئی نہ کوئی ہر نماز کے بعد, اور بعض وقت اتنی زور سے چلانا, اب ہر وقت امام کیا کرے, امام بھی منع کرے, یوں گویا کہ دو طرف ایک ادھر شور شروع ہو جائے ایک ادھر شور شروع ہو جائے, تو لوگ بھی ڈبل مائنڈ اس میں نا, ایک طبقہ وہ ہوگا جو کہیں گے یار خاموش ہو جاؤ, اور ایک وہ ہوتا ہے یار آپ کو کیا پتا وہ کتنا مجبور آدمی, یعنی دوسرے ساتھ ان کو یہ کہہ دیں گے, اس سے ان کو شے ملتی ہے. بس اوقات مسجد میں تعمیراتی کام ہے. اچھا کوئی آگ کھڑا ہو کے کہتا ہے مجھے کوئی کام ہی دلا دیں, مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے کام دلا دیں. اچھا ہم ان کو تو ریکویسٹ کر دیتے ہیں, میں کہہ دیتا ہوں کسی کو بھی ان کا تو رابطہ کروا دیں, ان کو تو کام ہی دلا دیں, لیکن نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ ایک نماز میں اگر 400 آدمی نماز پڑھنے آئے ہیں اور اس میں 300 آدمی ایسے چلے گئے, 100 آدمی نے بھی 10-10 روپے, اب بتائیں کہ کتنا اماؤنٹ ہو جاتا ہے.
یہ بالکل, یعنی کہ اس طرح کے لوگ جو ہمیں روڈوں پر نظر آتے ہیں, یعنی شریعت نے اس کو کہ جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے, پہننے کے لیے نہیں ہے, اس کو اس وقت کے کھانے کے لیے جو ہے وہ حکم ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے, ابھی پچھلے دنوں میں سبزی لینے گیا تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ اچھا خاصا گروہ ہے, کوئی یہ آ جاتا ہے آٹا دلا دیں, کیونکہ وہ دکانیں ہیں ساری
دکانیں,
سبزی دلا دیں پراٹھا دلا دیں. اب جو ہے وہ کسی نے پیسے دیے نا, وہ سارے ایک دوسرے کو بلا بلا کر کہہ رہے ہیں تمہیں کتنے دیے, اس نے بولا مجھے 2000 دیے, اور دوسرے سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کتنے دیے, کہہ رہا 1500 دیے. اب میں نے سوچا کہ دیکھیں کہ یہی ان کے ذہن میں آئے کہ یہی ان کے پیشہ ور ہونے کی علامت ہے کہ ایک بندے کو 2000 روپے مل گئے, اگر یہ حاجت مند ہے تو بس یہاں سے
حاجت پوری ہوگی,
حاجت پوری ہوگی جائے یہاں سے. لیکن وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ آج 10000 کی دیہاڑی لگا کر جاؤں گا, تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا تو یہ یقیناً گناہ والی بات ہے.
ٹھیک ہے,
لوگ حاجت مند سمجھتے ہوئے دیتے ہیں.
اور یہ شعبان اور رمضان میں تو
اس میں
کئی لوگ ایسے مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ اپنے پاس یہ بھی پیسے لے کے جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں تقسیم تو کرنے ہوتے ہیں. اور یہ سوال کئی کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کسی کو تو دینی ہے نا, کسی کو تو زکات دینی ہے, صدقہ دینا ہے. تو بھئی آپ نے جتنی محنت سے کمایا ہے یہ اماؤنٹ آپ کی زکات آپ کے دیگر سارے مال کو پاک صاف کرے گا. تو آپ محنت کمانے میں جتنی خرچ کی ہے تو اس کے مصرف کے لیے بھی تو وہی آپ کا فرض ہے, تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کریں. شریعت نے جو انداز رکھے ہیں اپنے قرابت داروں, اپنے ساتھ کام کرنے والے, اپنے اچھا کئیوں کے ملازم ایسے ہوں گے کہ جو بالکل نارمل اور سال پورا ان کے پاس کام کرنے والے, میں کئیوں سے کہتا ہوں کم از کم اس کے بارے میں تو یقین ہے نا کہ یہ پیشہ ور نہیں ہے, یہ سال پورا محنت کر کے آپ سے وہ کما رہا ہے, لیکن آپ کو اس کی آمدنی پتا ہے, اس طور پر بھی پتا ہے, اس کے معاملات بھی پتا ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا آدمی غور کرے گا تو انشاءاللہ اس کو مصرف بھی پتا چل جائے گا. اس میں کوشش اور صحیح کرنی چاہیے. اللہ پاک سب کے صدقات و خیرات قبول فرمائے, سب کے پریشانیاں محتاجیاں یہ بھی اپنی رحمت سے دور فرمائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے